अगला चैप्टर देखेंगे अनवाउ तवाफ, तवाफ की अकसाम। तवाफ क्या होता है? बैतुल्ला के गिर्द सात चक्कर लगाने को एक तवाफ कहते हैं और एक चक्कर को शौत कहते हैं, शीन वाउ तोय। तवाफ की पांच अकसाम है। नंबर एक तवाफ कुदूम, इसका दूसरा नाम है तवाफ तहिया या तवाफ वरूद। तीनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो दाखिल होने का मानी पाया जा रहा है। कदूम कदेमा से है, आगे बढ़ना, और तहिया वक्त मुलाकात के सलाम को कहते हैं, और वरूद वारिद होने से है। तो गोया के इस नाम से ही पता चल रहा है कि जो तवाफ सबसे पहले किया जाता है मक्का में आने के बाद, उसको तवाफ कदूम कहते हैं। दूसरा है तवाफ उम्रा, उम्रे की नीयत से कोई आता है तो फिर जो तवाफ होता है वो उम्रे का तवाफ होता है, क्योंकि हर शख्स जो भी मक्का में आता है वो उम्रे की नीयत नहीं करके आता, तो वो सिर्फ तवाफ़े खुदूम करेगा। तवाफ़े इफाज़ा है तीसरा, अफाज़ा यफीज़ु, कुरान पाक में ये लफ्ज़ आता है फा या द्वात से। ये हज का एक लाजमी रुकन है, इसको तवाफ़े हज या तवाफ़े ज़्यारत भी कहते हैं, यानी इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। और चौथा है तवाफ़े विदा, विदा होने के वक्त, इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि ये तवाफ़े खुदूम की ज़िद है, कि जब हम मक्का से जा रहे होते हैं अलविदाई तौर पे जो तवाफ किया जाता है उसको कहते हैं। और नफली तवाफ हर वक्त एनी टाइम जो भी मक्का में रहता है, सुबह रात शाम कभी भी कर सके, उसको नफली तवाफ कहते हैं। पांचवें इकसाम की तफसील हम अब देखेंगे। मक्का मुकरमा में दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो तवाफ किया जाता है, इसे तवाफ कुदूम या तवाफ तहिया या तवाफ वुरूद कहा जाता है। عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تحیہ ادا کیا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب اس طواف کے لیے حکم کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ مسنون ہے، واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جانے کی بجائے سیدھا منا یا عرفات چلا جائے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف ادا کرتا ہے، اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ائتمروا من الجارانتی فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباتهم قد قذفوها على أباتكهم اليسرى۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈھوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈال دیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ مونڈا کہتے ہیں شولڈر کو، کندھے کو، جس طرح ساڑی کا پلو ایک طرف لے کے جایا جاتا ہے اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ایک خاص احرام کی حالت ہے جو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ طواف عمرہ عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ معتمر یعنی عمرہ ادا کرنے والے کا طواف عمرہ ہی اس کا طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہلائے گا۔ یعنی جب کوئی عمرے کے لیے آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ لوگ عمرے کی نیت سے سب سے پہلے طواف ہی کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے الگ سے طواف کرنا لازمی نہیں، انشاءاللہ اس ایک میں ہی اس کو دو کا اجر ملے گا۔ 10 ذی الحج کو منا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے، اسے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج کہتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد من صفیت بعد ما یرید الرجل
من سبيل بعد ما يريد الرجل
من أهله
فقالوا
إنها
حائض
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے. دوسری ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صفیہ تو حیض سے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا. ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صفیہ قربانی کے دن طواف زیارت تو کر چکی ہیں. تب آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں. اسے مسلم نے روایت کیا. کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت پیریڈس میں ہے اور نہ تو اس نے طواف کیا 10 ذی‌الحج کو جو کہ جا کے کرنا ہوتا ہے طواف حفاظہ, تو پھر وہ نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ پیریڈ سے فارغ ہو کے وہاں طواف نہ کر لے. لیکن جس نے حج کے اگلے دن یا جو بھی 3 دن کی رخصت ہوتی ہے یام تشریق کے دنوں میں اگر طواف کر لیا تھا تو اس کے بعد پھر الوداعی طواف اگر نہ بھی کر سکے تو جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں. تو اگر تو طواف کر چکے تھے تو پھر آخر کا طواف لازمی نہیں ہے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ جب مکہ کو چھوڑیں تو بس آخر میں طواف کریں. بعض لوگ اس وقت بھی بازاروں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں چیز دیکھی تھی, وہ لینی ہے, وہ کھانا ہے, وہ پینا ہے, سارے کام کر لیں, سامان باندھ کے اپنا باہر رکھ لیں ہوٹل میں اور جا کے طواف کریں تاکہ اللہ کو ہم بتا سکیں کہ جب آئے تھے تو بھی سیدھا ہم تیرے گھر آئے اور جا رہے ہیں تو دنیا کی محبت نہیں بلکہ تیری محبت کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ قسم کا سمبل بھی ہے. حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ شریف کا طواف کرنا واجب ہے. اسے طواف وداع کہتے ہیں. اس کی دلیل آگے آئے گی حدیث نمبر 351 میں. طواف قدوم, طواف عمرہ, طواف افاضہ اور طواف ودا کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا. بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تمام نفلی عبادات میں نفلی طواف سب سے افضل ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم کہیں اور جا کے نہیں کر سکتے. وہاں جا کے نفل پڑھیں, کیا کریں, بک پڑھیں, تو طواف کرنا زیادہ افضل ہے تاکہ انسان اپنے ساتھ وہ نیکی لے کے جائے جو کہ اس کو دوسری جگہ مشکل ہے. لیکن مسلسل نہیں کر بھی سکتے تو یہ نہیں کہ آپ جا کے صرف طواف ہی کریں, مطلب یہ ہے کہ اہتمام اس کا کیا جائے. چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں. الطواف, طواف کے مسائل. بیت اللہ شریف کے ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. دلیل, عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من طاف بالبیت وصلى رکعتین کان کاتق رکبۃ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کیں گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا, یعنی اتنا اجر ہے اس کا. طواف کے لیے ستر پوشی شرط یعنی فرض ہے, یعنی برہنہ نہیں کر سکتے کیونکہ مکہ والوں میں جو رواج تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ اس طرح کے معاملات کرتے تھے کہ بغیر لباس کے طواف کرتے تھے, جس کا تذکرہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں. طواف کے لیے ستر پوشی فرض ہے, اس کی اب دلیل ہم دیکھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعثہ فی الحجۃ التی امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجة الوداع، يوم النحر في رحتي، يوزن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع سے قبل انہیں اس حج میں بھیجا جس میں رسول اکرم نے انہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو امیر مقرر کیا تھا تاکہ وہ قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج کو منا میں لوگوں کے درمیان عام اعلان کرنے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی شخص اوریاں ہو کر یعنی برہنہ نیکٹ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے. اسے بخاری نے روایت کیا. طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحائض تقضی المناسک کلہا الا الطواف بالبیت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض والی عورت طواف کے علاوہ باقی تمام احکام پورے کرے. اسے احمد نے روایت کیا. یعنی باقی سارے کام ہوں گے سوائے طواف کے. طواف کے لیے پابزو ہونا ضروری ہے. 148 حدیث میں اس کا مسئلہ گزر چکا ہے. اور آپ دیکھیے کہ نماز اور طواف بس ایک ہی چیز ہے. تھوڑا سا بس فرق ہے اس میں کہ نماز میں بول نہیں سکتے لیکن اس میں بول سکتے ہیں. آگے ٹوٹ جائے وضو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب اگلی حدیث میں آئے گا. استحاضہ یعنی بلیڈنگ جو ہے وہ غیر مینسز کے، بواسیر جسم سے خون آتا ہے، پیشاب اور مزی یعنی سیکشل جو بھی ایک ویٹنس ہوگی، ان کے مریض کو ہر طواف کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. ممکن حد تک انسان کر سکتا ہے. بعض دفعہ طواف کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، مثلا پیشاب ہے تو نکل جاتا ہے، یا اس طرح ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو آؤٹ آف کنٹرول ہے اور ایک دفعہ وضو کر لیا ہے تو اس کے بیچ میں ہوتا ہے، تو پھر گھبرانا نہیں چاہیے. بس ہر طواف سے پہلے کر لے اور انتظام کر کے رکھیں. اگر اس دوران کچھ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ انسان اس سے مستثنا ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان فاطمۃ بنت ابی حبیش کانت تستحاد فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ واذا کان الاخر فتوضئی وصلی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش استحاضہ کی مریضہ تھی. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جسم کی گندگی ہوتی ہے نا، سب ٹوٹے ہوئے سیلز جو ہوتے ہیں وہ جسم سے نکل جاتے ہیں. اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو. اسے نسائی نے روایت کیا. تو یہ حدیث ہم کتاب و طہارہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیلز وہاں مل سکتی ہیں. یہاں اس کا تعلق طواف کے ساتھ ہے کہ جہاں بھی کوئی مجبوری ہو تو پھر اس پہ عمل کیا جائے گا کہ وضو کر لیا جائے اور بعد میں پھر باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا جائے. طواف قدوم یا طواف عمرہ میں استبا یعنی احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے. پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں. طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے کہ اس کو اگر آپ چھو سکے تو. یہاں بہت بڑی غلطی ہمارے اپنے کلچر کے لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ پھر چھوتے بھی نہیں ہیں پھر بھی ہاتھ کو بوسہ دے لیتے ہیں. تو طواف کی ابتدا پہلے تو حجر اسود کو بوسہ دیں، جو 98% ناممکن ہوتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہوتا اتنے رش میں کہ ہر طواف سے پہلے ہر بندہ کرے، تو وہاں تو لائنیں لگی ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر دوسری صورت ہے کہ چلے ہاتھ بوسہ نہیں دے سکتے تو آپ کا ہاتھ ٹچ کرے حجر اسود کو، پھر ہاتھ کو چوم لیں. بعض لوگ نہ تو اس کو چوم سکتے ہیں نہ ہاتھ لگ سکتا ہے وہاں, یہ بھی تقریباً 80% امپاسیبل ہے, لیکن اس کے باوجود ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اپنا. جب کھڑے ہوتے ہیں تو یوں ہاتھ کر کے چومتے ہیں, پھر نہیں چومنا, صرف تب چومنا ہے جب آپ کا ہاتھ وہاں لگے گا. طواف میں بیت اللہ شریف بائیں طرف ہونا چاہیے, یعنی اس طریقے سے آپ طواف شروع کریں گے کہ آپ کی لیفٹ سائڈ ادھر ہوگی. اس کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں, اینٹی کلاک وائز, یعنی گھڑی جدھر چلتی ہے اس سے اپوزٹ وے میں. الٹا نہ شروع کر دے کہ پہلے اس طرف رکن یمانی کی طرف آئے, بلکہ لیفٹ سائڈ پہ ہو آپ کے. ایک طواف بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہونا چاہیے. کوئی کہ چلو میں زیادہ ہی کر لوں, پتہ نہیں لوگوں نے اب یہ بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں, ہاں 7 ہیں تو 7 ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور گنتی والے کاموں میں تو ہمیں ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے. طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل, کون سا ہوتا ہے طواف قدوم, جو مکہ میں داخل ہونے کے فوراً بعد کیا جائے. پہلے 3 چکروں میں رمل, یعنی کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے قدم اٹھانا مسنون ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں آئے تو لوگوں نے ایسی خام خواہ دل کی جلن کا اظہار کر دیا کہ مدینہ میں جا کے تو یہ بڑے کمزور ہو گئے, کیونکہ جو حاسد ہوتے ہیں نا وہ کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوتے کہ آپ وہاں اچھے ہیں خوش ہیں کہ نہیں. تو جب یہ خبر پھیلی تو اب ایک تو رویہ یہ تھا کہ غصے میں آتے یا کچھ اور کرتے یا ان کو کہتے ہیں ہم ایسے نہیں. اللہ کے نبی نے اس طرح کا کوئی بھی ریئیکشن نہیں شو کیا, بلکہ جب طواف لیے گئے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ آج پہلوانوں کی طرح چلنا, یعنی جاگنگ کرتے ہوئے اور اپنے ایک کندھے کو ہلاتے ہوئے, تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عمل مسنون ہے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے. یہاں پھر وہی بات ہے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے تو جگہ نہیں ملے گی, تو پورے حرم میں کہیں بھی آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, کوشش کر لیں اگر پاسیبل ہو تو انشاءاللہ اچھی بات ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفحہ اور مروہ پر جانے سے قبل حجر اسود کا استعلام کرنا مسنون ہے. استعلام کیا ہوتا ہے, وہی بات پہ اس کو ہاتھ لگانا, یہ مسنون ہے اگر پاسیبل ہے تو. عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مدى على يمينه فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استعلام کیا, پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا, 3 چکروں میں رمل کیا, باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے. 7 چکر پورے ہونے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو, سورہ بقرہ کی آیت 125 ہے. وہاں پھر 2 رکعت نماز ادا کی. اس وقت مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا. نماز کے بعد آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے, استعلام کیا اور صفا کی طرف سعی کے لیے تشریف لے گئے. اسے ترمذی نے روایت کیا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو رمل ہے, تیزی سے چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم لینا, یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی عورت اور مرد کے کسی طریقے میں فرق ہے اس کا تذکرہ مل جاتا ہے. اور اس کی حکمت کہ اگر عورتیں اس طرح چلیں گی تو ان کا لباس کھلنے کا خطرہ اور معیوب لگے گا. تو آپ بتائیے کہ حج میں جا کے تو عورتیں اس طرح نہ بھاگیں, عمل کریں اور اس طرح نہ چلیں, تو کھلی سڑکوں پہ سڑکوں کے کنارے بھاگیں. اکثر راستوں میں چلتے ہوئے کبھی کسی کو واکنگ کے لیے اس طرح چلتے دیکھوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, خاص طور پہ جب کوئی پاکستانی خواتین میں سے کسی کو دیکھوں کہ کر سکتی عورت یہ کچھ لیکن پھر اندھیرے میں کرے یا کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جو نہ ہو, اور وہ تو سڑک کے کنارے اگر باغ کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے تو ہر آنے والی گاڑی اس کو دیکھ رہی ہے. تو اس لیے انسان جو ہی گھر اپنی چار دیواری سے باہر جائے تو اس کو ضرور اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے لوگ دیکھ کے کیسا سمجھیں۔ حجرِ اسود کا استلام یعنی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاتی البیت فیستلم الحجر ویقول بسم اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے تشریف لاتے تو حجر اسود کا استلام کرتے اور فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ یہ بھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ بعض لوگ ادھر بھی پوری پوری دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ پٹی جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے انہوں نے نیچے ایک لائن لگا دی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، صرف وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کا چکر پورا ہوا اور ہاتھ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کے کتاب کھول کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیے کہ ہر نئے بندے نے وہاں آنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی دوسرے کو تکلیف دے۔ حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سالہ رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے بوسہ دے لینا چاہیے۔ ان ابی طفیل رضی اللہ عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن ما هو ویقبل المحجن۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ہجوم کے وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکم پیل اور مزاحمت کرنا جائز نہیں، جو ہمارے کلچر میں بڑی عام ہے، اور پھر بعد میں آ کے سناتے بھی ہیں اپنی کہانیاں کہ میں یوں گئی اور ایسے ہوا۔ بعض دفعہ عورتوں کے دوپٹے ان کے گلوں میں پھنس جاتے ہیں، مردوں کے ساتھ وہاں اختلاط ہوتا ہے، تو بہت کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کی نوبت نہ آئے۔ اللہ نے آپ کو بوسہ دلانا ہے، دے دے گا، نہیں ہے تو آپ اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنے آپ کو مردوں سے بچاتے ہوئے لگ بھی رہیں گی، اجر دے دے گا اللہ۔ کیا ہوگا، مثلاً آپ نے بوسہ لینا تھا تو اللہ نے اجر دینا تھا نا، تو وہ اللہ آپ کو ویسے بھی دے دے گا۔ تو کبھی بھی دین کے جو بنیادی چیزیں نا ان کو نہیں بھولنا چاہیے کسی نیکی کے شوق میں، لیکن ہم جذباتی قوم ہیں نا، تو عموماً ایسے وقت میں ایسی نیکیاں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ جس کے بعد ہم خوب اس کا چرچا بھی کر سکیں اور اپنے دل میں خوشی محسوس کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیاں ان کو اپنانا، نبھانا بعض دفعہ کچھ دوسرے کاموں کے کرنے سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وَإِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَأَنْصَرِفْ وَلَا تَقِفْ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہہ فرماتے ہیں جب حجر اسود پر بھیڑ ہو تو بوسہ دینے کے لیے وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ۔ اسے شافعی نے روایت کیا۔ تو یہ مردوں کو کہہ رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر عورتوں کے لیے تو حکم اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور اپنے یمانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے، پھر وہی بات کی شرط یہ ہے کہ پاسیبل ہو۔ سواری یا چارپائی پر طواف کرنا جائز ہے مجبوری کی حالت میں۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استعلام کرنا مسنون ہے، وہی بات کہ پھر اگر ممکن ہے استعلام کرتے وقت صرف اللہ اکبر کے الفاظ کہنا بھی جائز ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا، اور جب بھی آپ حجر اسود کے پاس آتے تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی یعنی چھڑی، اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اچھا، ان دونوں کے حجر اسود کو چھونے میں اور رکن یمانی کو چھونے میں فرق ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں نا رکن یمانی کیا ہے، ایک خاص کونا جدھر سے یمن کا راستہ آتا ہے، تو اس کونے کو رکن، رکن کہتے ہیں جیسے کنارے کو، ارکان جیسے ہم بولتے ہیں اس کی جمع، تو اس کو بھی چھونا چاہیے۔ فرق کیا ہے دونوں میں، اس کو ہم اگلے پیج پہ دیکھ لیتے ہیں۔ حجر اسود کے ساتھ کیا ہوگا کہ موقع ملنے پر حجر اسود کو منہ سے چومنا مسنون ہے، جبکہ رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے، لیکن وہاں بھی لوگ جا کے اکثر چوم رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں اس چیز کا پتہ ہوگا۔ حجر اسود کو چومنا ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چومنا مسنون ہے، رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں۔ حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون ہے، اس کے برعکس رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون نہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، نہیں پتہ ہوتے تو لوگ بیچارے اپنے حساب سے جو بھی ان کو سمجھ آتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یقیناً جو کام سنت کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے گا اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ حجر اسود کو چھوتے یہ اشارہ کرتے بسم اللہ یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، جبکہ رکن یمانی کو چھوتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں، بس اس کو چھونے کی بات ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحهما یخط الخطایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کی۔ ہاتھوں کے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ کیا گناہ ہوتے ہیں ہاتھوں کے؟ ہاں، چوری کرنا ہاتھوں سے، جی، چھو لینا کسی کو مارنا، جی، چیٹنگ، ٹیکسٹنگ، ٹھیک ہے، تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لیبأسنہ اللہ یوم القیامۃ لہ عینان یبصر بہما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کہیں میں ہجر پڑ جاتی ہوں، لیکن اصل جو پروناؤنسیشن ہے وہ حجر اسود ہے۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت گواہی ہے نا۔ اب آپ کے یہ کیسے ہوگا، اللہ پتھر کو زبان کیسے دے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہمیں کیسے دی۔ اور زبان تو سب سے زیادہ حیران کرنے والی چیز لگتی ہے، جسم کے اوپر یا خاص طور پر منہ میں گوشت کا ایک لوتھڑا، اور کیسے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ حجر اسود پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو چومتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کے بعد فرمایا، میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ حجر اسود پر آنسو بہانا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہجرة واستلمه ثم بدا شفتيه يبكي طويلا فإذا عمر يبكي طويلا فقال يا عمر ہونا تسقب الابرات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، پھر اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ حضرت عمر جو آپ کے پاس کھڑے تھے وہ بھی دیر تک روتے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ کیوں آنسو بہائے؟ یہاں کسی کی محبت کی یادگار ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً یاد آ جاتے ہیں مقام ابراہیم اور حضرت اسود سے، کہ کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کرایا۔ یہ حضرت اسود آپ کی کہہ سکتے آج کے دور میں ایک لفٹ یا کرین کا کام کر رہا تھا اللہ کا گھر بنانے کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جمتا ہے، کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیتا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔